الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سورة تغابن کی آخری تین آیات اب ہمارے زیر مطالعہ ہیں ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں مسلمانوں کو تین احکامات دیے گئے کہ اگر ایمان کی حقیقت کو سمجھ لیا ایمان کے تقاضوں کو سمجھ لیا حقیقی ایمان کے نتیجے میں جو سوچ میں اور فکر میں تبدیلی واقع ہونی چاہیے نقطہ نظر جو بدلنا چاہیے انسان کا وہ ساری بات واضح ہو گئی اب کرنا کیا ہے اب اس رخ پر پیش قدمی کے لیے تین احکامات دیے مقصد کیا ہے وہ ایمان بھی اور مضبوط ہو اور جو اس کے نتائج اور عواقب ہم نے سمجھے ہیں کہ اس کے نتیجے میں سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے وہ سوچ میں تبدیلی بھی کیسے آئے اس لیے کہ یہی چیز ہے جو الٹیمیٹلی ہماری آخری اخروی کامیابی کی ضامن ہے حقیقی ایمان یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حدید میں بھی پڑھا تھا ہم نے کہ ایک وقت آئے گا کہ جن کے دلوں میں ایمان کا نور ختم ہو چکا تھا اور نفاق آ گیا تھا تھے تو مسلمان دنیا میں لوگ انہیں مسلمان سمجھتے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن حقیقی ایمان سے محروم تھے وہ چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں گے اور جنت میں وہی لوگ جائیں گے اور کامیاب وہ ہوں گے پل صراط سے وہ گزریں گے جن کے اندر حقیقی ایمان کا نور موجود تھا اور اعمال صالحہ کا نور ان کے دائیں ہاتھ ہوگا اور وہ اس روشنی میں اگلے مراحل طے کر کے کامیابی تک جا سکیں گے باقی نام کے بے شمار مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے ان کا انجام کفار کے ساتھ ہوگا تو ہم جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم میں سے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہمارے والدین مسلمان تھے لہذا ہم بھی مسلمان ہیں کلمہ ٹھیک طرح سے پڑھ بھی سکتے ہیں یا نہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے جنت ہماری میراث ہے اس غلط فہمی کو دور کر دیں قرآن مجید میں اس غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کم سے کم قرآن تو گنجائش نہیں دیتا لہذا اب جنت کے امیدوار تو ہم ہیں تو کرنا کیا ہے پھر طریقہ کیا ہے اس تک پہنچنے کا کامیابی تک اللہ کے ہاں کامیاب قرار پانے کا یہ کام کرو کیا کرو فاتقوا اللہ ما استطعتم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کر سکتے ہو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے اس کو پورے طور پر بروئے کار لاؤ میکسیمم کیپیسٹی جو ہے اس کو یوز کرو تقوی کی بحث میں عام طور پر جب وہ خطبہ نکاح میں بھی چونکہ وہی آیات ہیں جن میں تقوی کا بار بار تذکرہ ہے ذکر کرتا ہوں تو میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ تقوی کا تقاضا کہ متقی بن کر رہو اور زیادہ سے زیادہ جتنا کر سکتے ہو اس میں جاؤ یہ صرف مولویوں سے نہیں ہے یہ صرف علماء سے نہیں ہے یہ صرف رجال دین سے نہیں ہے ہر مسلمان سے ہر مسلمان کے لیے جو نجات کے تقاضے ان میں ہیں کیونکہ عام طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام کرنے کا ہے مولویوں کا، جو اس میدان میں ہیں، جو دین کے میدان میں ہیں، وہ متقی ہونے چاہیے. جب ان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ہم بھی کرپٹ ہیں، وہ بھی کرپٹ ہیں، تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے. مولوی کرپٹ ہے، افسوس تو ہوتا ہے، لیکن اپنے حوالے سے ہم کیوں تسلی کیے بیٹھے ہیں؟ ہمیں ان کی فکر ہو رہی، اپنی فکر نہیں ہے. ان کے حال پہ افسوس کر رہے ہیں، اپنے حال پہ افسوس نہیں ہے. تو لہذا یہ سمجھ لیجیے، یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے جو بتایا گیا ہے، لازمی تقاضے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے، جو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو. میں عرض کر چکا ہوں، صرف یاد دلا دوں کہ کرنا کیا ہوگا. تقوی ٹھیک ہے، ہم نے طے کر لیا، تقوی اختیار کریں گے. عمل میں کیسے آئے گا وہ؟ دیکھیے، تقوی کی روح یہ ہے کہ ہمیں آخرت یاد رہے، ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے، پیشی ہونی ہے اللہ کی عدالت میں. یہ زندگی گزارتے ہوئے بھی ہمیں آخرت ہر وقت یاد رہے، منزل وہ ہے، یہ نہیں ہے. اور وہاں جو کچھ بھی ہم یہاں کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہوگا. اور یہ ہر مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے، ورنہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اگر یہ بات نہ مانے. لیکن بھول جاتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے. تو یہ تو روح ہے، تقویٰ ہے، یہ تو تقویٰ کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق فکر سے. عمل میں کیسے اس کا ظہور ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ ہم ہر حرام کام سے بچیں، ہر گناہ کے کام سے بچیں، اور اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچیں. چنانچہ یہ تقویٰ کیا شے ہے؟ قرآن مجید اپنی اصطلاحات خود وضع کرتا ہے. جیسے ہر شعبہ علم کی اپنی کچھ ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اصطلاحات ہوتی ہیں، یہ قرآن اس نے خود اپنی اصطلاحات جو ہے وہ ڈیولپ کی ہیں. ایمان خود ایک اصطلاح ہے، مقام احسان ایک اصطلاح ہے، تقویٰ ایک اصطلاح ہے. چنانچہ یہ جو قرآن نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، تو لفظی مفہوم تو اس کا یہ ہے، تقویٰ کا ڈرنا یا بچنا، بچو. فتق النار التی اعدت للکافرین، بچو اس آگ سے کہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. بچنا کسی شے سے، یہ ہے وقا یقی، بچنا. لیکن تقویٰ کی اصطلاح جو بن گئی وہ یہ ہے کہ اب اللہ کے اس احساس سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی عدالت میں پیشی ہونی ہے، انسان ان چیزوں سے بچے، حرام سے، گناہ سے اور نافرمانی سے. اب نافرمانی سے جب ہم نے بات کی ہے، تو اس میں پورا دین آ گیا. جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اگر ہم ان کا ارتکاب کر رہے ہیں تو نافرمانی کر رہے ہیں. جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم نہیں کر رہے تو نافرمانی کر رہے ہیں. تو دین تو پورا کا پورا اس میں آ گیا. پورے دین پر عمل کرنا ہوگا، یہ بھی ہمارا ایمان ہے سب کا، اور اس پر ہمیں بڑا فخر ہے مسلمانوں کو، کہ ہمارا دین زندگی کے ہر ہر گوشے میں تفصیلی رہنمائی ہمیں دیتا ہے، کوئی گوشہ اس سے باہر نہیں. تو پھر تو جب پورے دین پر عمل کرنا ہے، تو پھر کوئی گوشہ تو باہر رہ جائیں گے. معاشرت، معیشت، سیاست، ذاتی معاملہ، اخلاق، کردار، اعمال. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس کے عذاب سے، بچو اس کی پکڑ سے. اور اس کے پکڑنے کے لیے عملاً کیا ہوگا؟ گناہوں سے بچنا ہوگا، نافرمانی سے بچنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا. وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، اسی بات کو دوسرے انداز سے پھر بیان فرمایا، سنو اور اطاعت کرو. وَاسْمَعُوا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر غور کیجئے گا، سنو اور اطاعت کرو. دین کی ہر بات کو ضروری، جو دینی ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو جاننا بھی ہر شخص کی ضرورت ہے، اس سے تقاضا ہے. سنو، دین کہتا کیا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارو. ہم تو نہ تو سننے کے لیے تیار ہیں نہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. یہ کام بھی ہم نے خاص طبقے کے حوالے کیا کہ انہیں پڑھ لینا چاہیے، اور وہ طبقہ بھی ہم میں سے ہی ہے، اس میں سے بھی واقعی پڑھے لکھے کتنے ہوتے ہیں. اور نہ ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہم نے جس کو بٹھایا ہوا مسجد کے ممبر کے اوپر وہ کچھ دین جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. یہ جو پیغام اللہ کا آ رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے پہنچ رہا ہے سب سے پہلے اس امت تک، اور اصل میں پیغام یہ پوری نوع انسانی کے لیے، اس کو سننا بھی تم پر ضروری ہے، اس کا جاننا. اسی لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا، اور علم سے مراد یہ ہے بنیادی دینی علم حاصل کرنا، ہر مسلمان پر فرض ہے. واسمعوا واطیعوا، اور جب سن لیا ہے تو اب اطاعت کرو. اللہ کا فرمان ہے، رسول کا فرمان ہے، اور خاص طور پر یہاں پر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس کا بھی تذکرہ بین السطور میں موجود ہے. سننا اور ماننا، سن کس کی زبان سے رہے، بات پہنچ رہی ہے کس کی لسان مبارک سے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ حق دیا گیا اور آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس قرآن کی تشریح کریں، وضاحت کریں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اطاعت رسول، بار بار قرآن اس پر زور دیتا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یہ پچھلے رکوع میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اطاعت رسول اصل میں وہ شاخ گزر رہی تھی کچھ لوگوں کے اوپر. دین نام ہے قرآن اور سنت کے مجموعے کا، اور یہ پوری امت جو ہے اس بات کو تسلیم کرتی آئی ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں وہ گنتی کے، پوری امت کے مقابلے میں گنتی کے سے ہوں گے، 1400 سال کی تاریخ میں، پہلے تو یہ ایسا فتنہ نہیں تھا، آج کل زیادہ ہے کہ سنت کے مقام کو جو ہے اس کی خاص طور پر کوشش کر کے اس کو گھٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. قرآن مجید کی میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو، اور پوری امت اس کے مطابق نماز پڑھ رہی. نماز کا حکم قرآن میں کتنی دفعہ ہے، لیکن کہیں تعین کے ساتھ یہ نہیں بتایا گیا کہ نمازیں 5 ہیں فرض نماز. کہیں اشارے ملتے ہیں کہ صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، فلاں وقت، شام کے وقت اللہ کو یاد کیا کرو. معین طور پر کہ یہ جو نماز جو بتائی جا رہی ہے یہ 5 نمازیں ہیں فرض، کہیں نہیں. نماز کی ترتیب، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ ہے، پھر قیام ہے، قیام میں کیا ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، رکوع 1 ہے، پھر سجدے 2 ہیں. یہ ترتیب کہیں قرآن میں اس کا ذکر وضاحت سے نہیں. ہاں ذکر کر دیا، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو، سجدہ کرو، لیکن وہ تو ایک جنرلائز انداز ہے. ہر رکعت میں 1 رکوع ہوگا اور 2 سجدے ہوں گے، یہ تو کہیں نہیں ہے. پھر فجر کے اتنی رکعتیں ہیں، فرض اور ظہر کی اتنی ہیں، اور عصر کی اتنی ہیں، کہیں نہیں. جبکہ نماز کا حکم بار 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 بار. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، یہ نماز کا پورا نظام ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. اور آج امت کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلے کی اختلافات ہیں، لیکن یہ مسئلے کے اختلافات جو ہیں، فقہی اختلافات جو ہمارے ائمہ میں رہے ہیں، وہ دین کا حصہ ہیں. اس کی برکت یہ ہے کہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، یہاں تک کہ شیعہ بھی ہو، ایک امام کے پیچھے اپنی پانچوں نمازیں پڑھ سکتا ہے، کہیں نماز ڈسٹرب نہیں ہوتی کسی کی، جیسے کہ بیت اللہ میں ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ فجر کے جو ہے وہ رکعتیں دو نہیں ہیں تین ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مغرب کی رکعتیں تین نہیں ہیں دو ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ رکوع ہر رکعت میں ایک نہیں ہے دو بھی ہیں، سجدے بھی دو ہیں تو رکوع بھی دو ہیں. نو، ایسا کوئی اختلاف، ایک امام کے پیچھے پوری امت آج بھی نماز پڑھتی. ملا کہاں سے نظام؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو لوگ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو مقام نہیں دیتے وہ گنتی کے لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ. وہ نماز کے مفہوم پر بھی اتفاق نہیں ہے ان کا، نماز کے تعداد پر اتفاق نہیں ہے ان کا. سات شیڈ ہیں، سات قسم کے مختلف ان کے ہاں سکولز آف تھاٹ بن چکے ہیں، ہر ایک کا تصور نماز الگ ہے. کہتے کیا ہیں؟ اصل جو ہے قرآن ہے، حدیث جو ہے وہ ہم حدیث کو اپنے نظر سے دیکھیں گے اور جو ہمیں سمجھ میں آیا کہ قرآن کے مطابق ہے اس کو مانیں گے، باقی کو نہیں مانیں گے. قرآن خود مکتفی ہے، خود مکتفی ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے ان معاملات میں اطاعت کرو رسول کی، صاحب بتا دیا، پوری امت کو پتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کیسے گزارنی ہے، اسوہ پورے کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے، قرآن نے واضح کر دیا. تو یہ ہے اطاعت رسول. آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. ابھی پچھلے دنوں اخبارات میں بحث چھڑ گئی، اور چھیڑنے والے کون ہیں جو اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں اور وقت کے سب سے بڑے دانشور گردانتے ہیں، اور بحث کیا چھڑی کہ اسلام ریاست کا کوئی اسلام نہیں ہوتا، اسلام میں ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام تو انسان کی اپنی پرائیویٹ زندگی کا پرسنل مسئلہ. یہ وہ ہیں جو حدیث کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں اور قرآن پہ اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتے ہیں، پیش کرتے ہیں ساری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اتھارٹی کے طور پر، لیکن وہ گمراہی کے بدترین گڑھے تک پہنچے ہوئے. تو اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو، جو کچھ رسول فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، جو کچھ یہ تمہیں بتا رہے ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اسلامی احکامات کے بارے میں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ان هو الا وحی یوحا، یہ سب اللہ کی طرف سے وحی ہے. ایک وحی متلو ہے یہ قرآن، اور ایک وحی غیر متلو ہے وہ احادیث ہیں. تو واسمعوا واطیعوا، تقوی اختیار کرو، اور اس کا پھر لازمی تقاضا کیا ہے؟ سنو اور مانو، اطاعت کرو. اور ظاہر بات ہے ہمارا دین پوری زندگی کا دین ہے، وہاں تو احکامات کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ فقہ کی کتابوں میں. سب سے پہلے تو پاکیزگی کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے، ایک شخص پاک کب ہے اور ناپاک کب ہے، یہاں سے تو بات شروع ہوگی. پھر زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی تفصیلی ہدایت اور رہنمائی نہ دی گئی ہو. تو اطاعت یہ نہیں ہے کہ ہم جزوی طور پر کر لیں کہ ٹھیک ہے اس معاملے میں اطاعت ہم کریں گے، لیکن بقیہ دین کا معاملہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. اگر یہ طے کر لیا تو ہم نے دین کے حصے بکھرے کر دیے. یہ وہی من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہوں میں بٹ گئے. اور ایسی اطاعت اللہ کو قبول نہیں ہے. سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے، بارہا آپ کو سنائی گئی ہے اس ممبر سے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، خطاب یہودیوں سے ہے، انہیں سنایا جا رہا ہے. تورات تمہارے پاس موجود ہے، پورا دین موجود ہے، کچھ پر عمل کرتے ہو کچھ پہ نہیں کرتے. یہ سورہ بقرہ میں ابھی ابتدائی مدنی دور میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہود کو سنا کر میسج ہمیں دیا جا رہا ہے. تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے، ایک پر عمل کرتے ہو ایک پر نہیں کرتے، کچھ حصے کو مان لیا کچھ کو زندگی سے خارج، یہ اختیار تمہیں کس نے دیا؟ اگر تم مانتے ہو تورات اللہ کی کتاب ہے اور تمہیں بھی پورا دین ملا ہے تو پھر پورا دین پر عمل کرو، کرتے کیوں نہیں ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، تو کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو ایسی حرکت کرے کہ دین و شریعت کے کچھ احکام مان رہا ہے، کچھ کا صاف انکاری ہے کہ یہ تو میرے بس کا ہے ہی نہیں، یہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں، اس میں تو کوئی ہم نے سٹرگل کرنی ہی نہیں اپنی اصلاح کی، یہ تو چلے گا معاملہ. معیشت کے اندر اس کو سود سے حرام سے ٹوٹلی پاک کرنا یہ ممکن نہیں ہے. آج کے دور میں اسلامی جو اصول ہیں پردے کے، عصمت و عفت کے، ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا اور گھر میں وہ نظام شرعی پردے کا نافذ کرنا ممکن نہیں ہے. کچھ اور کام کر لیں گے، ہم یہ نہیں کر سکتے. بس یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، ذکر ہمارا ہی ہے. جو کوئی اس طریقے سے تفریق کر دے کہ اللہ کے کچھ احکام تو مانوں گا اور کچھ بھی عمل میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو میں نے ایفرٹ نہیں کرنی، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں اسے ذلیل و خوار کر دیا جائے ایسے لوگوں کو، اور جب پوری امت بحیثیت مجموعی یہ رویہ اختیار کرے تو پھر ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہی مقدر ہے اللہ کی طرف سے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سمجھے بیٹھے ہیں کہ آخرت میں تو جنت ہماری میراث ہے، قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا. یہ ہے قرآن کا پیغام، اور بڑا واضح ہے، قرآن میں کہیں کنٹرڈکشنز نہیں، یہی آپ کو ہر جگہ ملے گا. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور مانو، اطاعت کرو، جو احکامات دیے ان پر عمل بھی کرو. تیسری بات فرمائی، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. انسان کی طبعی طور پر مال سے محبت موجود ہے اس کے اندر، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ تو ہے. جو امتحانات ڈالے گئے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں، یہ مال اور اولاد اصل میں ان کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے، سب سے زیادہ تمہارے دل میں رچی بسی ہوتی ہے. اس مال کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں آسان کام نہیں ہے. تجوریوں میں جمع کرنا، بینک بیلنس دیکھ دیکھ کر اپنا خون بڑھاتے رہنا، کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو مال تو بہت جمع کرتے ہیں لیکن اپنی بخالت کی وجہ سے دنیا میں بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. لیکن مال سے محبت، وہ محبت کی انتہا یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہے. تو بہرحال اب اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تو میرا نہیں نقصان ہے، جتنا زیادہ تجوریوں میں ہوگا اتنا ہی ایک شخص اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا، اور جتنا کم ہوگا تو اسی حساب سے وہ سمجھے گا کہ میں تو محروم ہو گیا، نقصان ہو گیا. زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اسی میں تمہاری بھلائی. اس سے پہلے ہم نے سورہ منافقون پڑھی تھی، وہاں بھی یہ مضمون آیا تھا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہ نفاق کے مرض سے بچنا چاہتے ہو. نفاق اصل میں دنیا کی محبت جب زیادہ گھر کر جائے اور اس محبت کی وجہ سے دین کے تقاضے نظر انداز ہونے لگیں اور آخرت کو انسان بھولنا شروع کر دے، یہی اصل میں نفاق کا راستہ ہے. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو، یعنی دنیا کی محبت کا یہ سمبل ہے، مال خرچ کرو گے دنیا سے محبت جو ہے وہ کم سے کم ہوگی، اس کا دباؤ کم ہو جائے گا. اس کا واحد طریقہ یہ، مال کی محبت کا علاج مال ہی کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اب اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز سے توجہ دلائی ہے کہ انسان کا کی جو حرص ہے، جو طمع ہے، جو لالچ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک وادی بھر سونا مل جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک وادی اور بھی مجھے ملے. ایک انڈسٹری لگ گئی ہے تو اب اس پہ قناعت نہیں کرے گا، بلکہ آج کی دنیا میں پڑھا ہے ہی جاتا ہے اگر آپ آگے سے آگے نہیں بڑھ رہے تو آپ اصل میں گھاٹے میں ہیں. دنیا داری کا اصول تو یہ ہے، دنیا پرستی کا اصول یہی ہے. اگر پہلے آپ کو ماہانہ 1 کروڑ روپے جو ہے وہ مل رہا تھا اپنی تجارت سے اور اب اس میں کچھ کمی آ گئی ہے، کسی مہینے جو ہے وہ 1 کروڑ کی بجائے 10,000 اس میں سے کم ہو گیا، تو یہ تمہارا نقصان ہوا ہے، خسارہ. یہاں کا تو اصول یہ. تو فرمایا کہ یہ آگ تو کبھی نہیں بجھ سکتی، حرص کی آگ، تما کی اور لالچ کی، اس کو بجھائے گی صرف قبر کی مٹی. اور پھر آپ نے کتنے خوبصورت انداز سے تشریح فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال. وَهَلَّكَ يَا ابْنَ آدَم، اے آدم کی اولاد، تیرا اس مال میں سے کیا حصہ ہے؟ کس حماقت میں مبتلا ہے کہ تیرا مال ہے؟ ہاں تیرا مال اتنا ہی ہے، مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، جو تُو نے خود کھا پی لیا اور وہ فنا ہو گیا، کنزیوم ہو گیا، ٹھیک ہے یہ تمہارا تھا. یا تم نے پہن لیا، او لبست فابلیت، کپڑے کچھ مجھ سے خریدے ہیں اور پہن لیے ہیں اور پہن کر اس کو بوسیدہ کیا ہے، ہاں یہ تو تمہارا مال ہے جس سے تم نے فائدہ اٹھایا. باقی جو کچھ ہے وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے، وہ تجوری میں جو کچھ پڑا ہوا ہے اور جو بینک بیلنس پڑے ہوئے ہیں، کوئی بلینئر کے کلب کا ممبر بھی ہے، اس نے جو اپنی ذات کے اوپر لگا لیا، ہاں اس کو تو ہم کہیں گے اس کا مال تھا. باقی کس کا ہے؟ باقی تو وارثوں کا ہے. یہ تو تمہاری اپنے دماغ کا خلل دماغی ہے کہ تم سمجھتے ہو میرا ہے. یہ سب جائے گا، تمہارے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا. اور وہیں یہ بات بھی فرمائی تھی کہ ہاں جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت انسان، اور خاص طور پر جو مسلمان ہو، اب اسے یاد آتا ہے کہ آخرت بھی ہے. اب اس کی خواہش ہوگی کہ موت کچھ بھی دیر ٹل جائے، پتا ہے کہ اب تو میں سب کچھ گیا ہے ہاتھ سے، تو میں سب کچھ صدقہ خیرات کر دوں گا. فاصدق واکم من الصالحین، تھوڑی سی مہلت مجھے اور مل جائے، سب کچھ لٹا دوں گا اللہ کی راہ میں. لیکن اس وقت اللہ مہلت نہیں دیتا. اسی طرح ایک حدیث میں توجہ دلائی اللہ کے رسول نے بڑے خوبصورت انداز سے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی تدفین کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، تو فرشتے آپس میں یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی آخرت کے لیے، اصل گھر کے لیے بھی کچھ پونجی کی ہے کہ نہیں، کوئی اثاثہ اکٹھا کیا ہے یا نہیں. فرشتے یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ محروم ہی گیا دنیا سے. اور جو جنازے میں شریک اس کے رشتہ دار دوست ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ چھوڑا ہے پیچھے. اور یہ حقیقت ہے، یہ ہے وہ مال. انفقوا خیرا لانفسکم، خرچ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ بالکل سوچ کی ڈائگنلی اپوزٹ ایک تبدیلی. تمہارا وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ ہے تمہارا، وہ کام آئے گا، وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا اور وہ وہاں پر مسلسل اضافہ کرتا رہے گا. اس میں کہاں سے کہاں پہنچائے گا تم سوچ نہیں سکتے. تو وہ انفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی بچا لیا گیا دل کے لالچ سے. کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ، وہ ایسے بھی ہوں گے یقیناً ہوں گے، کہ مال کی محبت اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ عام انسانوں میں ہے. اس میں فرق تو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لیول کا فرق ہوتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس محبت میں بہت زیادہ آگے نہیں کیا اور کچھ حفاظت، اور یا یہ کہ پھر علاج یہ کہ وہ مال خرچ کرتا رہے گا تو محبت خود بہت کم ہو جائے گی. تو جو بچا لیا گیا جی کے لالچ سے، یہ مال کی محبت سے، فاولائک هم المفلحون، کامیابی کے راستے پر گامزن والے ہونے والے یہی ہوں گے. لہذا زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. یہ مال کی محبت جتنی زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں نا علاج بالمثل، اسی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، لالچ جو دل کا ہے اس کے اندر کمی آ جائے گی. اس کی ویکسین یہ ہے، ورنہ نہیں کم ہوگی. اور دل پر پتھر رکھ کے مال خرچ کرو کہ یہ میرے لیے آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے، مجھے اس مال کی محبت کو گھٹانا ہے اندر سے، تاکہ میں دین کے رستے پر چل کر اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہو سکوں. مجھے اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے یہ اپنا اس وقت قربان کرنے پڑے گا. یہ کچھ جیسے دنیا میں بھی کسی بڑی کامیابی کے لیے آپ بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں، کیمو تھراپی بھی ہوتی ہے، اتنا سخت علاج بہت مشکل بھی ہوگا، وہاں انسان خرچ بھی کر رہا ہے، تکلیف بھی جھیل رہا ہے. دنیا میں کچھ دن مجھے اور موقع مل جائے. تو جب پتہ لگے گا کہ اصل میں کامیابی وہ آخرت کی ہے، تو اب اس کے لیے جتنا زیادہ خرچ کرو گے اتنا ہی یہ مال کی محبت دل سے نکلے گی، کیونکہ یہ اگر یہ رہ گئی تو یہ کسی بھی وقت میں پچھاڑ سکتی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ان تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم قرض دو گے اللہ کو اچھا قرض، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، صرف اللہ کے لیے دو گے. اور اللہ کے لیے دینے کی کئی مدات ہیں، غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اسی طرح ویلفیئر کے کام ہیں، خدمت خلق کے کام ہیں، یہ بھی انفاق ہے. یہ بھی اللہ کو جب خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ اس کو اپنے ذمے قرض سمجھتا، اس نے اس کو ری پے کرنا ہے اور بہت اعلی شکل میں کرنا ہے. اور اس میں بھی جو ٹاپ کا ہے وہ اللہ کے دین کے غلبے اور اقامت کے لیے خرچ کرنا، صحیح معنی میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ ٹاپ پر. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اس کے لیے قرآن میں اصطلاحات اور بھی، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق. ایک زکات ہے، صدقات ہیں، وہ عام ہیں، لیکن خالص اللہ کے دین کے لیے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو، اس مقصد کے لیے خرچ کرنا، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. اور یہ اللہ کے اپنے ذمے سے قرض سے تعبیر کرتا ہے، میری حکومت کو قائم کرنے کے لیے تم خرچ کر رہے ہو تو یہ تو میرے دل میں قرض ہے. اور پھر جو وہ ری پے کرے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یضاعف لکم، وہ اس کو مسلسل تمہارے لیے بڑھاتا ہی رہے گا. ویغفر لکم، اور تمہاری اس انفاق کو قبول کرتے ہوئے تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ بہت ہی قدردان ہے. یہ مال اسی نے تمہیں دیا تھا، یہ اسی کی عطا ہے، یہ صلاحیتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اور وہ واپس اللہ ہی کو دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض سمجھ رہا ہے. یہ ہے شکور، قدردان. جو کسی نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور حلیم ہے، اس کے اندر حلم ہے، تحمل ہے. کوئی غلط ٹریک پر چل پڑا تو اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کوئی اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا. ابو جہل کو بھی موقع دیا، ابو لہب کو بھی موقع دیا، جارج بش کو بھی موقع دیا، اوباما کو بھی موقع دے رہا ہے، پرویز مشرف کو بھی موقع دیا ہوا ہے، الطاف حسین صاحب کو بھی موقع دیا ہوا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو موقع ملا ہوا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ لیکن پھر ایک پکڑ آتی ہے اس کی، اور الٹیمیٹلی اس کی پکڑ سے نکل کوئی نہیں سکتا، لہذا اسے کوئی جلدی بھی نہیں. کوئی اللہ کو گالیاں بھی دے تو اللہ فوراً اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا، یہ حلم ہے، اسے موقع بھی دے گا، توبہ بھی کر لے. تو واللہ شکور حلیم، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادہ، چھپی باتوں کا اور ظاہر باتوں کا، سب کا جاننے والا ہے. کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے دیا تو ہے لیکن پتہ نہیں اللہ کو خبر بھی ہے اس کی کہ نہیں، دوسروں سے چھپا کر دیا ہے اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اس کا زیادہ اونچا مقام ہے، تو اس معاملے میں کوئی اندیشہ نہ رکھو، وہ سب جانتا ہے. وہ تو دل کے نیتوں سے بھی باخبر ہے، اور سینوں میں پلتے ہوئے عزائم اور امنگیں ان سب سے بھی باخبر ہے. عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، غالب ہے، زبردست ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے، الٹیمیٹلی سب پر چھایا ہوا ہے. الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. الحمدللہ کہ یہ سورہ تغابن مکمل ہوئی ہے، جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں تقویٰ کا نور پیدا فرمائے، اور پھر جو تقاضے ہیں دین کے ان پر چلنے کی اور پورے دین پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. چند منٹ لوں گا آپ کے حالات حاضرہ کا بھی، 5-7 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے. اس وقت جو خبروں کا موضوع ہے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، وہ تو کراچی آپریشن ہے، ایم کیو ایم کے حوالے سے، الطاف حسین صاحب کے حوالے سے. اب جہاں تک پس منظر کا تعلق ہے کہ ایم کیو ایم جن حالات میں بنی تھی اس کی پشت پر جو ہے کراچی اور حیدرآباد میں جو آباد مہاجرین ہیں ان کے حقوق کا تحفظ، وہاں کے لوگوں کو احساس تھا کہ ہمارے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے اور ہمیں جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے. ایوب بیگ صاحب ہمارے ندائے خلافت میں اداریہ لکھتے ہیں، انہوں نے پچھلے ایک دو اداریوں کے اندر بڑی تفصیل سے پس منظر کا ذکر کیا ہے کہ وہاں ان کے اندر احساس محرومی جو ہے وہ پیدا ہوا، اور پھر ایک یہ کچھ لوگوں نے ایم کیو ایم جو ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بنائی، کچھ اور قوتیں تھیں بنانے والی، بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہے. لیکن عوام کو ان کے اندر ایک کشش محسوس ہوئی کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں، مہاجرین کے حقوق، اس لیے کہ کراچی میں اور حیدرآباد میں مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، زیادہ تر مہاجر، اور ظاہر ہے کہ وہ سب کون ہیں، وہ دور دور سے ہجرت کر کے آئے ہیں کہ ایک اسلام کے نام پر ایک ملک قائم ہوا ہے، تو انہوں نے ہجرت کی تھی، اور ہجرت ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے اگر اللہ کے لیے دین کے لیے کیا جائے. لیکن ہم نے اسلامی نظام یہاں پر نہ لا کر، اور ایم کیو ایم کو تو بنے ہوئے عرصہ ہو گیا، آج تک بھی اللہ کا دین اس ملک میں قائم نہیں ہے، کسی سطح پر نہیں. جو جرم عظیم کیا اس کے نتیجے میں بے انصافی اور حق تلفی عام ہوئی، ملک کے بہت سے طبقات محرومی کا شکار ہوئے. مجھے یاد آ رہا ہے بنگلہ دیش بھی ہم سے الگ ہوا، تو آپ کسی کو الزام دیں کہ فلاں شخص، لیکن اوور آل جو لوگ صحیح معنی میں پورے حقائق کو جاننے والے ہیں انہیں معلوم ہے اصل میں تو ہمارا رویہ تھا، ان کے حقوق ہم نے تلف کیے تھے بنگلہ دیش کے، جس کی وجہ سے انڈیا کو موقع مل گیا انہیں ہمارے خلاف اکسانے کا اور کھڑا کرنے کا. اگر صحیح معنی میں اللہ کے دین کو قائم کرتے تو عدل و انصاف ہوتا، وہ ہوا ہی نہیں. لہذا بیوروکریسی جو ہے، ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، مجھے کچھ کہنے میں حرج نہیں ہے، بیوروکریسی اس وقت بھی اور فوج بھی پنجاب کی تھی زیادہ، اور چنانچہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہماری بیوروکریسی جس کے جہاں ہاتھ پڑتے ہیں وہ چھوڑتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی کوئی ہوگا جو اپنا عدل و انصاف بھی کسی کے پیش نظر ہو اور دیانت بھی کسی کے پیش نظر ہو. تو بہرحال اوور آل ہماری جو صورتحال تھی، اور سب سے بڑا ظلم جو ہم نے کیا کہ اللہ کا دین جب قائم نہیں کیا تو پھر یہی کچھ ہونا تھا. چنانچہ ایم کیو ایم کراچی اور حیدرآباد میں ایک مقبول سیاسی جماعت بن گئی، لیکن بتدریج وہ مثبت سیاسی جماعت کی بجائے اس نے دہشت گرد تنظیم کا ایک روپ اختیار کر لیا. یہ امر واقعہ چنانچہ کراچی جو واحد بندرگاہ بھی ہے پاکستان کے اس اعتبار سے بہت اہم شہر ہے، ایک تو سائز میں، آبادی کے اعتبار سے بہت بڑا، پھر پاکستان کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ کراچی میں سرکولیٹ کرتا ہے، غریب پرور شہر بھی ہمیشہ کہلایا ہے، اور منی پاکستان بھی اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے پاکستان سے ہر علاقے کے لوگوں کی نمائندگی وہاں پر ہے، تھوڑی بہت مہاجرین کی زیادہ تعداد ہے، لیکن سب کے سب ایک طریقے سے وہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ ایک شہر۔ تو وہ اب امن و امان وہاں کا جو ہے اب تہ و بالا ہونا شروع ہو گیا جب دہشت گرد تنظیم بن گئی، اور وہ کچھ عرصے میں ہی بارود کا ڈھیر بن کر رہ گیا، ریاست کے اندر ایک ریاست وجود میں آئی، اور اس لا لیسنس سے فائدہ اٹھا کر ایم کیو ایم کے علاوہ اور بھی بہت سے بھتہ خور اور دہشت گرد قسم کے طبقات وہاں پر سر اٹھانے لگے۔ اب زیادہ تفصیل کی نہ ضرورت ہے، سب آپ جانتے ہیں، نہ اس وقت ٹائم ہے۔ اور کراچی کرچی ہو گیا، یہ بھی یہ عنوان ایوب بیگ صاحب نے بھی لگایا تھا کہ واقعتاً اہل کراچی سے پوچھیں کتنے ہیں جو وہاں سے ہجرت کر چکے ہیں، موقع ملا ہے تو کہیں اور جا چکے ہیں، پاکستان سے باہر جانے والے بہت ہیں، اس لیے کہ عدم تحفظ کا احساس وہاں بہت زیادہ۔ پورے ملک میں چونکہ سیاسی افراتفری اور باشندہ کا کھیل بھی چلتا رہا، کچھ سٹیبل گورنمنٹ وغیرہ یہاں نہیں تھی، لہذا ہر حکومت نے اپنے ناپاک مقاصد کے حصول کی خاطر سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگنور کیا اور مفاہمت کی پالیسی کو ترجیح دی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جس کا شدید نقصان ملک و ملت کو ہوا۔ بین الاقوامی اسلام دشمن قوتیں جو ہیں وہ بھی ان کے پشت پر آ گئیں، اور یہ باتیں وہ ہیں جو آپ سب جانتے ہیں، برطانیہ کو بہترین پناہ گاہ کی حیثیت مل گئی۔ چنانچہ آج سولت مرزا صاحب جو انکشافات کر رہے ہیں، یہ کوئی انکشافات نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں سب لوگ جانتے ہیں، بہت عرصے سے جانتے ہیں، زبان پہ لانے کی ہمت نہیں ہوتی، کوئی چیز نئی نہیں ہے جو منکشف ہوئی ہو، سب کو پتا ہے۔ بہرحال اب محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ اس کام کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، نہ کرے، اور حکومت پاکستان اور ہماری افواج بھی شاید اب ایک پیج پر ہیں، اور پوری تیاری اور بہتر پلاننگ کے ساتھ اب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے بھی آپریشن ایک زمانے میں ہو چکا ہے، لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا تھا، اللہ نہ کرے کہ یہ آپریشن بھی جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو۔ بہرحال بیرونی دباؤ کا اندیشہ اب بھی موجود ہے، اور ہم چونکہ ابھی تک اس دباؤ کو قبول کرتے چلے آئے ہیں، لہذا شدید اندیشہ ہے کہ پھر ہم نہ کہیں قبول کر لیں۔ ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ حقائق کو تشت ازبان کرے، اور روا روی میں ایسے الزامات لگانے سے گریز کرے کہ جس کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا۔ عدل و انصاف کا معاملہ پھر بھی ہمیں پوری طور پر ملحوظ رکھنا چاہیے، اور پوری دلجمی سے اس آپریشن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے بغیر کسی بیرونی دباؤ کو قبول کیے۔ اور اس میں سولت مرزا کے بارے میں چونکہ اس پھانسی کی سزا تو ہو چکی ہے، اب وہ وعدہ معاف گواہ کی حیثیت سے تو نہیں اس کو پیش کیا جا رہا ہے، تو بہرحال اس کا پھر لازمی تقاضا ہوگا کہ اس کو سزا اس کی جو ہے ایگزیکیوٹ کی جائے۔ اگر اس نے سچی توبہ کر لی ہے اور یہ الزامات جو ہیں وہ یہ انکشاف کرنے کے ساتھ ساتھ واقعی سچی توبہ بھی کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت سے پہلے اصلاح کا اور توبہ کا موقع دے دیا، اس کی ابدی زندگی ہمیشہ کے لیے سنور سکتی ہے۔ لیکن یہ جو دنیاوی سزا ہے اس کو ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے، ورنہ اس سارے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے، مسئلے کا حل یہ نہیں ہے، ایک مسئلہ تھوڑا سا یہ شاید حل ہو جائے، لیکن آپ کو پتا ہے افغانستان، یہ بلوچستان کے کیا حالات ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور پاکستان کے اندر اور کیا کیا مسائل ہیں، لہذا صحیح حل واحد اصل تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مثالی حقیقی اسلامی ریاست بنانے کی طرف ہم توجہ دیں، اللہ کے دین کو غالب کرے اس ملک کے اندر، ورنہ ہم بیرونی قوتوں کے دباؤ میں رہتے ہیں ہر وقت۔ 9/11 پہ بھی دباؤ تھا، ہم نے سب کچھ کر دیا جو کچھ کرنا تھا اور پھر اس کے بعد بھگت رہے ہیں جو بھگت رہے ہیں. تو وہ اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہم اللہ کے ساتھ وفادار ہوں گے, اس کے مخلص ہوں گے, اور اس کا پھر انڈیکس یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اس ملک کے اندر بالادست بنائیں جیسے کہ واقعی اس کی بالادستی ہونی چاہیے. جماعت الدعوہ کی طرف سے ایک پیغام بھی آیا تھا کہ آج نظریہ پاکستان پر گفتگو ہونی چاہیے. یہ مجھے دیر سے پہنچا ہے لیکن میں اسی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ نظریہ پاکستان بھی اصل میں کیا تھا. ہندو سے الگ ہو کر ہم کیوں ایک علیحدہ ملک جو ہے ہم نے بنایا, اس کا مطالبہ کیا. اگر سیکولر ریاست ہی بنانی تھی تو الگ ملک کے مطالبے کا کوئی جواز نہیں. تو ہم نے اصل میں اللہ کے دین کو قائم نہ کر کے اس ملک کے وجہ جواز کو کھو دیا. اب یہ مستحکم اور مضبوط تبھی ہوگا, سٹیبل تبھی ہوگا, اس کی سالمیت کو خطرات جو ہیں اس سے چھٹکارا تب ملے گا جب صحیح معنی میں حقیقی معنی میں یہ اسلامی ریاست بن جائے اور نظریہ پاکستان کتابوں میں لکھا ہوا نہ ہو, عملاً یہ ملک جو ہے اسی نظریے کے مطابق استوار ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.